بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آج کی نشست کا موضوع ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ، کیا کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف کفر ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو یہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ دوسرا قول ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہوتی، کیونکہ غلط فہمی ہے، میں پہلے اس پہ بات کروں گا کہ اس گروہ کے پاس کیا دلائل ہیں اور یہ کس کا قول ہے اور پھر کہاں سے غلطی ہوئی ہے، پھر اس کا رد کریں گے انشاءاللہ. کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف کفر اکبر ہے. ان لوگوں کے پاس جو دلیل ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورة المائدہ آیت نمبر 51. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ تعالی نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا اور یہ فرمایا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کیا ہے، کیونکہ یہ صحابی بدری صحابی تھے اور جنگ بدر کی وجہ سے یہ صحابی جو ہیں کفر اکبر مرتکب نہ ہوئے. قصہ مشہور ہے، قصہ یہ ہے کہ سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا فتح مکہ کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر حملہ کرنا چاہا تو اس بات کو چھپا دیا اور راز میں رکھا اور صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اس کی خبر نہ دے، ہم اچانک حملہ کریں گے. سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کو ایک عورت کے حوالے کر دیا، اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا المقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جگہ پہ کس وقت میں ہوگی وہ عورت، وہیں پر جاتے ہیں اور اس عورت سے وہ خط لے لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اس خط کو پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خط دیکھتے ہیں سیدنا حاطب کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حاطب، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف روایت میں مختلف باتیں ہیں لیکن میں عام آپ کو بتا دیتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عمل اس لیے نہیں کیا کہ مجھے شک ہے اپنے دین پر، بلکہ میں نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے گھر والے مکہ میں رہتے تھے اور کافر ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ میرا کچھ احسان ہو جائے کافروں کے اوپر، تاکہ وہ میرے اس احسان کو یاد کر کے میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب عنہ نے یہ عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس شخص کا سر قلم کر دوں، یہ منافق ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے دل میں دیکھ کر یہ فرمایا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کریں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم۔ تو اس حدیث سے، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ روایت ہے، اسے اصحاب کتب الستہ نے سب نے روایت کیا سوائے ابن ماجہ کے، الخمسہ جب کہتے ہیں تو پھر کون سے پانچ ہیں؟ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور پانچ ہو گئے نا، ابن ماجہ کے علاوہ، ابن ماجہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو دلیل نمبر ایک آیت جو میں نے بیان کی، نمبر دو اے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور انہوں نے اس حدیث سے اخذ کیا، اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو یہ صحابی کافر ہوتا، تو جنگ بدر نے کفر سے بچا لیا۔ نمبر تین، تیسری دلیل لکھ لیں، تیسری دلیل سید عمر بن خطاب عنہ کا فرمان کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کروں کیونکہ یہ منافق ہے۔ اور یہاں سے دلیل کیسے لی؟ سید عمر کے قول سے۔ کس منافق کا سر قلم کیا جاتا ہے؟ نفاق اکبر والا، نفاق اصغر کا تو کوئی بھی سر قلم نہیں کرتا کیونکہ مرتد ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اسی حدیث سے یہ اخذ کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب عنہ کا یہ فرمان کہ منافق ہے، تو منافق کافر اکبر ہی ہوتا ہے جس کا سر قلم کرنے کی اجازت مانگنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ دلیل ہے کہ سیدنا حاطب سے کفر ہوا۔ اور کافروں کو مدد کرنا اگرچہ دنیا کے لیے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے، لیکن تب بھی یہ کفر اکبر ہے۔ تین ہو گئی، چوتھی دلیل اجماع، اس پر اجماع ہے کہ جس نے بھی کافر کی مدد کی مسلمان کے خلاف وہ کافر ہے، لیکن بریکٹ میں لکھیں اس اجماع کو نقل کیا ہے، نمبر ایک امام ابن حزم نے، نمبر دو شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن، شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن، نمبر تین شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، کتنی؟ چار دلیل ہو گئی۔ پانچویں دلیل ان علماء کے اقوال، نمبر ایک، اور یہ قول میں کہوں گا منسوب ہے، جیسے میں ثابت کروں گا یہ اجماع کا نقل بھی ان کی طرف منسوب ہے، حقیقت نہیں ہے، اس لیے میں نے کہیں غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو یہ قول منسوب ہے، نمبر ایک امام ابن حجر رحمۃ اللہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، امام ابن حزم، نمبر دو امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، نمبر تین شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن، کہ یہ شیخ محمد عبدالوہاب کے پوتے کے بیٹے ہیں. تین ہو گئے. نمبر چار, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, یہ ان کا قول ہے رفلی. یہ ان کے پاس دلیل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دلائل جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط فہمی ہے, اور پھر یہ غلط فہمی کیوں ہے, اس کی دلیل کیا ہے. پہلی بات, اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کیا یہ آیت دلیل ہے کہ ہر قسم کی اعانت اور مدد کافروں کے خلاف, کافروں کی ہر قسم کی مدد مسلمانوں کے خلاف کفر اکبر ہے؟ دیکھتے مفسرین اور چند علماء کے اقوال. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اچھا چلو ان کی بات, اگرچہ انہوں نے اسی کے تعلق سے بات کی ہے لیکن یہ حدیث کے تعلق میں بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں جس نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی کہ اس نے مسلمانوں پر تجسس کیا اور ان کی خبریں کافروں کی دی, ایسے شخص کافر نہیں ہوتا اگر وہ اس کی غرض اس عمل سے کوئی دنیاوی غرض ہو اور اس کا عقیدہ درست ہو, جیسے کہ سیدنا حافظ رضی اللہ عنہ سے ہوا, کیونکہ وہ شخص کافروں پر, کیونکہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کافروں پر احسان کرنا چاہتا تھا اور اس اور ان کی نیت میں ردت نہیں تھی. اور یہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 52 52. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب کے عذر کو قبول فرمایا جب انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یعنی قریش کی مدد کی صرف اس لیے کہ ان کے گھر والے ان کے شر سے بچ جائیں. اسی آیت کے تعلق سے شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے سورۃ المائدہ کی تفسیر میں اس آیت کے تعلق سے تفسیر میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم, جس نے ان کی مدد کی وہ انہی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی نصرت کرنا, دیکھیں بات نصرت کی ہے, ان کی نصرت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, من کبائر الذنوب. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب, فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ جاننا ضروری ہے کہ موالات کا لفظ جو ہے جسے اللہ تعالی منع فرمایا ہے, یہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا, ان کی نصرت کرنا جس سے کافروں پر نفع ہو. لیکن یہ یاد رکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر اس نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی اعانت کی ہے, اپنے آپ کو کسی دوسرے مسلمان کے شر سے بچنے کے لیے, کہ دوسرا مسلمان حملہ آور ہونا چاہتا ہے, دوسرے ایک مسلمان پر دوسرا حملہ آور ہونا چاہتا ہے, اور ایک یہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے, اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, تو وہ کافر سے مدد کر لیتا ہے اور اس شر پسند مسلمان پر حملہ کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا لا بأس به, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر کافر مدد لی جا رہی ہے, دوسرے کافر مدد لی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, ایک مسلمان کافر مدد حاصل کرتا ہے دوسرے مسلمانوں کے خلاف. اور یہ انہوں نے شیخ صاحب کی کیسٹ سے, کیسٹ نمبر 51 سائڈ بی دوسری سائڈ میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کافروں کی مدد کی مسلمانوں پر اور وہ مختار ہو اپنے اختیار سے اور ان کے دین سے بھی بغض کرے, یعنی کافروں کے دین سے بھی بغض کرتا ہے اور اس پر راضی بھی نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن ڈر لگتا ہے ایسے شخص پر کفر سے, اور اگر وہ ان کے دین کو بغض, ان کے دین سے بغض نہ کرتا اور ان سے محبت نہ کرتا, یعنی ان کے دین محبت نہ کرتا, تو اس پر تو ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا, ایسا شخص بڑے شدید خطرے میں ہے. تو یہ بات واضح ہوگی کہ کافر نہیں ہے, کفر اکبر کے دائرے سے خارج ہے. اور یہ انہوں نے فرمایا ہے نواقض الاسلام کے شرح صفحہ نمبر 157 میں, 157 میں. یہ آیت کریمہ کے تعلق سے تھا, حدیث کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر کی وجہ سے کفر سے بچ گئے. اس کا جواب شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ خود دیتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ ان کا نام کہاں پہ فٹ کیا ہے, جو کہتے ہیں کہ ہر قسم کی اعانت کفر اکبر ہے. اب دیکھیے فرماتے کیا ہے شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صدقکم خلوا سبیلہ, کہ اس شخص نے سچ بولا تو اسے چھوڑ دو, ظاہر ہے کہ ان سے کفر نہیں ہوا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان تھا بغیر شک کے اور بغیر ریبت کے, لیکن انہوں نے صرف یہ عمل صرف اس لیے کیا دنیاوی غرض کے لیے, اور اگر ان سے کفر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جانا فرماتا خلو سبیلو, اسے چھوڑ دو. اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا, ذرا غور کریں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا عمر خطاب سے وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره, کہ یہ منع ہے ان کی تکفیر سے, یہ رکاوٹ ہے ان کی تکفیر سے, کہ جنگ بدر رکاوٹ نہیں ان کی تکفیر سے. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں لاننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر واحكامه, اگر کیونکہ اگر ان سے کفر ہوتا تو کفر کے بعد کوئی بھی اچھا عمل باقی رہتا نہیں ہے, فإن الكفر يهدم ما قبله کیونکہ کفر سے اس سے پہلے جتنے بھی عمل ہوئے وہ سارے اکارت ہو جاتے ہیں. پھر دلائل لے کے آئے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله, جس نے ایمان سے کفر کیا اس کا عمل اکارت ہوا. دوسری آیت فرماتے ہیں ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, اگر ان سے بھی شرک ہوتا تو ان سارے کے عمل اکارت ہو جاتے. والکفر محبط للحسنات والایمان بالاجماع, اور کفر جو ہے حسنات کو اچھے اعمال کو نیکیوں کو, اور کفر جو ہے اچھے اعمال حسنات کو نیکیوں کو اور ایمان کو اکارت کر دیتا ہے, اور اس پر اجماع ہے. فلا یظن هذا, تو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان صحابی سے کفر ہوا. تیسری دلیل فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس آیت کے تعلق سے, یہ ڈھونڈ رہا تھا نہیں رہتا مجھے. فرمان ومن يتولهم من اما قوله, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ومن يتولهم منكم فانه منهم, ومن يتولهم منكم فانه منهم, تم میں سے جو ان کی مدد کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے, جس آیت کو میں وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اور یہ آیت دوسری آیت وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله آخر تک. اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. فرماتے ہیں فقد فسرته السنة وقیدته خصصته بالمولاء المطلق العام, تو ان آیات کو مقید کر دیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی سیدنا حاطب کی دلیل جو حدیث ہے. وأصل الموالاة, موالاة کی اصل جو ہے هو الحب ونصر والصداقة, محبت نصرت اور دوستی. ودون ذلك مراتب متعددة, اور ان کے علاوہ اور بھی مراتب ہیں. ولكل ذنب حظه وقسطه, اور ان میں سے جو ان پہ عمل کرتا ہے محبت ہے یا نصرت ہے یا دوستی ہے, سب کا اپنا اپنا حصہ ہے گناہ کا, من الوعید والذم, اور وعید اور ذم سے. وهذا عند السلف الراسخ في علم من الصحابة التابعين معروف في هذا الباب وغيره, اور یہ سلف راسخ في علم سے صحابہ کرام سے تابعین سے یہ بات بالکل معروف ہے, اور یہ حوالہ ہے الرسائل والمسائل النجدية جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 اور 10, اور الدرر السنية جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474. تو اس سے یہ معلوم ہوا اس حدیث سے, شیخ صاحب اس قول سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے اسے کبھی ثابت نہ ہوا کہ سیدنا حاطب سے کفر ہوا لیکن جنگ بدر سے وہ بچ گئے, کیونکہ اگر نبی کی نبوت سے, جیسے کہ یہ آیت شیخ صاحب نے یہاں پہ کوٹ کی ہے, ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لے کے آخر میں یہ فرمایا ہے سورۃ الانعام میں, اگر ان سے بھی شرک ہوتا تو ان کے سارے عمل اکارت ہو جاتے. اور سورۃ زمر کی آیت معروف ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن اشرکت لیحبطن عملک, اے اللہ, اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو میں آپ کے بھی سارے عمل اکارت کر دوں. سبحان اللہ, یعنی اگر نبی کی نبوت کفر کے ارتکاب کے بعد کوئی کام نہیں آتی, کسی کے نبی کے کام نہیں آتی, تو پھر ایک صحابی کی جنگ بدر کہاں کام آ سکتی ہے اگر ان سے کفر ہوا تو, لیکن ثابت ہی ہوا کہ ان سے کفر نہیں ہوا. تیسری دلیل تھی ان کی, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ یہ منافق ہے, مجھے اجازت دینے کا سر قلم کرو. سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی کو منافق کہا جائے تو کافر ہو جاتا ہے؟ جی نہیں ہوتا, دلیل بات تو دلیل سے ہوتی ہے نا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے کسی کو منافق کہا ہو اور وہ باقی مسلمان رہا ہو. جی آية دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 522 اور 523 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اسی کا پورا جواب دیتے ہیں لیکن میں صرف جو شاہد ہے اسی بات کا میں جواب دیتا ہوں. فرماتے ہیں حدیث الافق، قصۃ الافق جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو رأس المنافقین ہیں اس نے یہ فتنہ شروع کیا تھا اور بعض اچھے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ کوئی شخص میری عزت کا دشمن ہے تو کوئی ہے جو اسے روکے، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا ابی بن سلول کی طرف. تو سیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا ان کو سر قلم کر دوں گا. یہاں پر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. یعنی انہیں دفاع کس کا کیا؟ عبداللہ بن عبی بن سلول کا. یعنی دیکھیں لفظ دیکھیں، سیدنا سعد بن عبادہ فرماتے ہیں سیدنا سعد بن معاذ سے کذبت واللہ لا تقتلہ ولا تقدر على قتله، تم جھوٹے ہو، نہ تو تم عبداللہ بن ابی بن سلول کو قتل کر سکتے ہو، نہ تمہیں قتل کرنے دوں گا نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو. سیدنا اسید بن حضیر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سعد بن عبادہ سے اب جواب دینے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کذبت، جھوٹے تم ہو، لعمر اللہ، اللہ کی قسم، لنقتلنہ، انما انت منافق تجادل عن المنافقین، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اسے قتل کریں گے، تم بھی منافق ہو کیونکہ تم منافقین کی طرف سے جدال کرتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو. تو یہاں پر منافق کہا گیا، کیا اسے سید العبادہ کافر ہو گئے؟ وہی باتیں، منافق کا لفظ بھی ہے، سر قلم کرنے کا لفظ بھی ہے. اچھا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرماتی ہے. سید عائشہ، یہ بھی میں ذکر کر دوں کتنی عظیم عورت ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، سيدة عائشة فرماتي وكان قبل ذلك رجل صالحا ولكن احتملته الحمية. سيدة سعد بن عبادة صالح تھے، اچھے انسان تھے، لیکن حمیت کی وجہ سے ان سے غلطی ہوئی. دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کفر ہوا، سبحان اللہ. جس سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ ان سے نفاق ہوا، یہ نفاق اکبر ہے، ان سے کفر ہوا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو جواب دیا کہ جنگ بدر کی وجہ سے وہ کفر سے بچ گئے. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. چوتھی دلیل کیا تھی؟ اجماع. اچھا، اجماع کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے، یہ اجماع نقل کیا ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ باتیں سارے دلائل کے میں ایک ساتھ جواب دیتا ہوں. اب اس کے بعد پانچویں نمبر پہ، یہ علماء ہیں، یہ کس کا قول ہے کہ کافر کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف ہر صورت میں کفر اکبر ہے، یہ کس کا قول ہے؟ نمبر ایک ابن حزم کا، نمبر دو محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، نمبر تین شاہ عبد اللطیف بن عبد الرحمن، نمبر چار شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. یہ چار. یہ بات ان کی طرف منسوب ہے، یہ ان کا قول نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا نا. آئیے دیکھیں واقعی بات منسوب ہے یا انہی کا قول ہے، کیونکہ بات بڑی خطرناک ہے. پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ غلط فہمی کہاں سے ہوگی. پہلی بات، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 138 میں فرماتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن يتولهم منهم فإنه منهم، سورة المائدہ آیت نمبر 51، انما هو على ظاهره، یہ اسی کے ظاہر پہ جیسا کہ واضح ہے، بأنه كافر من جملة الكفار فقط، ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے کافروں میں سے، وهذا حق، اور یہ بات حق ہے، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، یہ بات حق ہے اور دو مسلمان اس حق میں مخالفت نہیں کرتے، یہ ان کا قول ہے. تو اس سے بات ثابت ہوئی، جب دو کا اختلاف نہیں تو اجماع ہی ہے. شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے. معروف قول ہے شیخ صاحب کا، نواقض الاسلام کا آٹھواں ناقد، شیخ صاحب فرماتے ہیں، مظاہرت المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین، مشرکین کی مظاہرت، ان کی معاونت اور مدد مسلمانوں پر، والدلیل قول اللہ تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین، سورة المائدة آیت نمبر 51. اور شیخ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ الدرر السنیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 422 میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، التولی کفر یخرج من الملہ، کافروں کی مدد کرنا کفر ہے، ملت سے خارج کر دیتا ہے، وعانت بالمال وبدن والرأی، اور ان کی معاونت چاہے وہ مال سے ہو یا بدن سے ہو یا اپنے رائے سے ہو، والموالات کبیرہ، اور جو موالات ہے، تولی کفر ہے، اور موالات جو کبیرہ کبائر الذنوب، قبل دوت بر القلم والتبشیش لهم لورف الصوت لهم، اور ان کی مدد کرنا تولی کے علاوہ کہ ان کو قلم دوات دینا یا مسکراہٹ سے ان کے ساتھ پیش آنا یا ان کو کوئی چیز اٹھا کے دینا جیسے کوڑا وغیرہ مارنے کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسرا قول مجھے مل نہیں رہا، ان کا ایک واضح قول ہے، انشاءاللہ مل جائے گا. شیخ ابن باز کی چوتھا نمبر، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی، شیخ ابن باز کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 میں، 269 میں فرماتے ہیں، وقد اجمع علماء الاسلام، علماء اسلام کا اجماع ہے، على ان من ظاہر الكفار على المسلمین، جس نے بھی کافروں کی مظاہرت کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف، وساعدهم، اور ان کی مدد کی، بأی نوع من المساعدہ، کسی بھی قسم کی مدد کی، فهو کافر مثلهم، وہ کافر ہے انہی جیسا. اور شیخ بماز کے بڑا قوی قول ہے، دیکھیں جیسے کہ بالکل وضاحت ہے، کسی بھی قسم کی معاونت مدد مسلمانوں کے خلاف وہ کفر ہے، یعنی کفر اکبر ہے، انہی جیسا کافر ہے. یہ باتیں جو ہیں ان علماء کی طرف منسوب ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک سچی ہے. میں یہاں پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قاعدہ بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا قاعدہ ہے، اور طالب علم کو چاہیے کہ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھ لے. جس نے قاعدہ سمجھ لیا انشاءاللہ کافی مسائل میں اس کی بہت ساری آسانی ہو جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الجواب الصحیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44 میں فرماتے ہیں، آسان ہے، 4 44 فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ کسی کلام کرنے والے کی کلام کو اس کی دوسری کلام سے تفسیر کیا جائے، اور اس کی بات کو جو اس نے کی ہے ایک موضوع کے تعلق سے، یعنی اس کو جمع کر لے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس شخص کی جب یہ اس موضوع پہ بات کر اس کی عادت کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے اس سے، اور یہ معنی مراد کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر اس شخص نے اس موضوع کے تعلق سے جو باتیں کی ہیں کس انداز میں کی ہیں، اور اکثر وہ کیا بات کیا کرتا ہے، اور اس کی عادت کس بات، یعنی کس معنی اور کس مراد کے تعلق سے ہے. جب یہ جان لیا جاتا ہے تو پھر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کی کلام کے مراد، معنی کی مراد وہی ہو جو اس کی باتوں سے، جن باتوں سے وہ پہچانا جاتا ہے. خاص طور پہ جب ایک شخص کی بات دو جگہ پر ہو اور دونوں میں ٹکراؤ ہو، تناقض ہو، تو پھر ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے، ایک شخص اس آدمی پہ کہتا ہے کفر ہے، وہی شخص کہتا ہے کفر نہیں ہے. اب اس کی دونوں میں سے کون سی بات مانی جائے گی؟ شخص تو ایک ہے کہنے والا نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کی وہ بات لے لیتا ہے دونوں اقوال میں سے، اس قول کو لے لیتا ہے جس کی وہ مراد، جس کے معنی اور مراد اس شخص سے معروف نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ اس کی بات کی تحریف ہوگی اور اس کے اس قول کی تبدیلی ہوگی، اس کے مقصد کی اور مراد کی تبدیلی ہوگی، اور اس پر جھوٹا الزام ہوگا. بڑی پیاری بات ہے، میں مختصر بات بیان کر دوں. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے ایک ہی موضوع پہ اس کو دو قول ہیں اور دونوں قول ٹکراتے ہیں، میں مثال کے طور پہ یہ قصہ لے لے سیدنا حاطب کا، کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اجماع ہے، جائز نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ صدام کے خلاف کافروں کو یہاں پر بلا کے اور صدام کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ شیخ بن باز نے تھوڑا دی یا کسی اور نے دی تھی؟ شیخ بن باز نے دی تھی، معروف بات ہے یہ. تو کیا خود کفر کا ارتکاب کیا؟ اجماع ہے نا کہ جس نے کسی بھی قسم کی مدد کی کافروں کی مسلمانوں کے خلاف تو کفر ہے، انہی جیسا ہے. تو کون سے قول لیا جائے گا؟ شیخ بن باز کا یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے. تو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قاعدہ دیکھیں ذرا، کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے دو قول ہیں اور دونوں قول ٹکراتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یہ واجب ہے کہ اس کے قول کو جو اقوال ہیں اس کے وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں. یہ کب کہا گیا, کب کہا گیا, کیوں کہا, یہ جاننا ضروری ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر ایک, ان کے سارے اقوال کو جمع کر دیا جائے, اس موضوع کے تعلق سے جتنے بھی اقوال ہیں جمع کر دیا جائے. نمبر دو, یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے وہ کون سا قول ہے جو اس شخص کی پہچان بن چکا ہے. جو پہچان کیسے ہوگی؟ اکثر دروس میں, اکثر باتوں میں, اکثر سوالوں کے جواب میں وہ یہی جواب دیتا ہے. لیکن دوسرا قول ایک خاص وجہ سے, ایک خاص کسی کوئی وجہ ہے یا کوئی سوال کا جواب ہے یا کسی مقصد کے لیے, اللہ اعلم وہ کیا ہے, دوسرا قول بھی موجود ہے. لیکن جسے وہ پہچانا جاتا ہے اس قول کو مقدم کیا جائے گا اس قول پر جس سے وہ پہچانا نہیں جاتا. اگر کوئی شخص وہ قول لے لے جو اس شخص کی مراد نہیں ہے تو پھر اس پر جھوٹا الزام ہے کہ نہیں؟ اس پر جھوٹا الزام ہے اور یہ بات جھوٹی سمجھی جائے گی نہ کہ سچی. آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ قاعدہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کتنی ہیں؟ چار نام ہیں, ایسا ہے نا؟ پہلا نام ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو فرما دیا کہ دو مسلمانوں کے اس میں اختلاف نہیں کہ وہ کافر ہوں, کہ ان کا صرف یہ قول ہے یا اس کے خلاف کوئی دوسرا قول بھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. المحلہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں, اگر کسی کو حمیت, اگر کسی نے حمیت کی وجہ سے مسلمانوں میں سے مشرکین سے, اور وہ مشرکین جو حربی ہیں, مسلمین نہیں, حربی مشرکین سے مدد کی, حربی مشرکین سے مدد لی اور اس نے ان کی مدد سے دوسرے مسلمانوں پر حملہ کیا جس کے شر سے وہ ڈرتا ہے کہ وہ اس پر حملہ آور ہو, یا اس مسلمان کو ڈر ہو کہ یہ مسلمان میرے مال یا عزت لوٹے گا, اگر اس مسلمان کا ہاتھ غالب ہے اور کافر جو ہیں ایسے ہوں جیسے کہ ان کے اتباع ہوں, فہو ہالک فی غایت الفسوق, تو ایسے شخص ہالک ہے, فاسق ہے, ولا یکون بذلک کافرا, اور ایسے شخص کبھی کافر نہ ہوگا. کیوں؟ لانہ لم یأت شیئا اوجب به علیہ کفرا قرآن او اجماع, ایسے شخص پر, اس شخص کے کفر پر کوئی دلیل ہی نہیں, نہ تو قرآن سے یعنی قرآن سنت سے, نہ اجماع سے. اور محلہ میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 502 میں فرماتے ہیں, یباح الاستعانہ علی اہل الحرب بامثالہم, اہل الحرب کے خلاف جو کوئی بھی ہو, مسلمان اگر حملہ آور ہو یا کافر کوئی بھی ہو, تو جائز ہے کوئی شخص مدد لے انہی جیسے لوگوں میں. تو اجماع کی بات جو انہوں نے کی, کس تعلق سے کی, کیا ان کی سوچ تھی, کیوں کی, یہاں پہ خود انہوں نے فرمایا ہے, اگر وہ غالب ہو, انسان جب غالب ہوتا ہے تو پھر کسی کے دین کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ لفظ ان کا اگر غالب ہو, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کی دینی محبت نہیں ہے, کافروں سے دینی محبت نہیں ہے. دنیاوی وجہ سے اگر کسی نے اپنے اولاد کے یا بال اور عزت کی حفاظت کے لیے کسی کافر سے مدد لی دوسرے مسلمان کے خلاف, تو وہ کافر نہیں ہوتا. یہاں پر انہوں نے خود وضاحت کی ہے. تو جو اجماع انہوں نے نقل کیا ہے وہ اس کے تعلق سے ہے جس پر دو مسلمان کبھی مختلف ہو نہیں سکتے, کہ دین کی وجہ سے محبت ہو. دین کی وجہ سے کافر سے محبت کرنا کہ اس کا دین بلند ہو, اور اس نیت سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا کافروں کی مدد سے، یہ کفر اکبر ہے، اس پر دو مسلمانوں کو اختلاف ہی نہیں ہے. دوسرا قول تھا شیخ عبد اللطیف عبد الرحمن بن حسن آل شیخ، وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا قول ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ صاحب نے یہ تو فرمایا ہے آٹھویں ناقد میں نواقد اسلام میں سے کہ یہ کفر ہے. نواقد اسلام تو کفر اکبر ہے جو ہم جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں، لیکن کیا شیخ صاحب کا صرف یہی قول ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. الدرر السنية جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 116 میں، شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہوں جب وہ کافروں کی مدد کرتے ہیں، حاشا وکلا، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے ابو طالب کے قبے کی عبادت کی وہ کافر ہے. آخر تک پھر لمبی بات انہوں نے کی ہے، آگے کیا فرماتے ہیں آگے دیکھیں. پھر فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اہل مغرب میں سے کسی پر ظلم کیا، ان کی مال کو لوٹا، تو وہ ڈر گئے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم خود اکیلے اس بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے الفرنج کافروں سے مدد لی، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ ان کو موافقت نہیں کرتے الا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے دین پر اور تمہاری دنیا میں، اور تمہارا دین حق ہے، اور دیکھیں تمہارا دین حق ہے اور اس بادشاہ کا دین باطل ہے، اور وہ اس کے ساتھ رہیں، تو ایسی صورت میں اگرچہ کافروں کو دین میں داخل نہیں ہوئے اور اسلام سے بھی خارج نہیں ہوئے، لیکن اس طریقے سے ان کی مدد کی، اور ان کی مراد صرف یہ ہے کہ اپنے سر سے اس بادشاہ کے ظلم کو ہٹا دیں، تو اس طریقے سے کفر اور ردت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلطان کا دین جو ہے وہ باطل ہے، اگرچہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور کافروں کو دین کو صحیح کہتے ہیں، تب اس صورت میں کفر ہوگا. بر آخر تک ان کا مراد اور مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے کافر کی مدد کی اس سے دین سے محبت کر کے، تو وہ ایسا شخص کافر ہے، اور اگر دنیا کی وجہ سے کی، اپنی دنیا بچانے کے لیے کافر کی مدد کی کسی مسلمان کے خلاف، تو ایسا شخص کافر نہیں ہے. تیسرا قول تھا شیخ عبد اللطیف عبد الرحمن بن حسن، ان کا جو جہاں پہ اجماع کا ذکر کیا مجھے مل نہیں رہے، وہ میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں. ان کے جواب تو میں نے بتا دیا، دوسرا قول تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سید حاطب کی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے. قول جو تھا سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں پہ مس ہو گیا. وہ مجھے اس وقت مجھے نہیں مل رہا سبحان اللہ، لیکن یہ بات ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اجماع کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ اجماع کا ذکر جو انہوں نے کیا ہے کون سی صورت ہوگی؟ دین سے محبت اگر ہے اس وجہ سے ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ ان کا دوسرا قول جو میں نے بیان کیا یہاں پہ وہ بالکل واضح اور ثابت ہے. اب سوال یہ ہے، اب اس پوری بحث میں جو میں نے دلائل پیش کیے ہیں ان کے دلائل کا جواب اور علماء کے اقوال، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ کافروں کی مدد کرنا جو ہے صدام کے خلاف جائز ہے، اور ان کے دوسرے اقوال بھی میں بیان، اور یہ بھی بالکل یہ بات شیخ بن باز نے کہاں پر فرمائی، اور یہ بالکل ناانصافی ہے کہ شیخ صاحب کی بات جو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو آخری لفظ ہیں وہی بیان فرمائے، اصل بات یہ نہیں تھی، شیخ صاحب نے یہ کبھی نہیں فرمایا. اس لیے ابن تیمیہ کہ یہ جو قاعدہ ہے بڑا پیارا قاعدہ ہے جس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ان کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی. اصل میں شیخ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ ان کا حکم کیا ہے جو لوگ کمیونزم کو حاکم بنانا چاہتے ہیں اور اسلام کے حکم کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حکم ہے یعنی مسلمانوں میں سے جو ان کی مدد کرتے ہیں اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے، کمیونزم اور اسلام کے حکم کے خلاف، جو کمیونزم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے احکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو ان کی مدد کرتے ہیں اس غرض کو پورا کرنے کے لیے. اور آگے سائل یہ کہتا ہے، اور یہ مذمت بھی کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو اسلام کے حکم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور کیا ایسے لوگوں کو مسجد کا امام بنایا جا سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب نے بڑا لمبا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں جو لوگ کمیونزم کی طرف بلاتے ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور باطل مذاہب کی طرف جو اسلام کے حکم کے بالکل مناقض ہے اور مخالف ہے، تو ایسے لوگ تو کافر ہیں، گمراہ ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر کافر ہیں، کیونکہ یہ ملاحدہ ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے. اور ایسے لوگوں میں سے کسی کو بھی خطیب یا امام کسی مسلمان مساجد میں متعین کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور جو بھی ان کی مدد کرتا ہے ان کی اس گمراہی میں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مذمت کی ہے، تو ایسے شخص بھی کافر ہے، گمراہ ہے، اس کا حکم اسی حکم اس کا حکم انہی جیسا ہے، یہ جو ملحد گروہ ہے جو جس کے ساتھ دے رہا ہے، اور علماء مسلمین کا اجماع ہے جس نے بھی کافر کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف یا ان کی کسی بھی قسم کی مدد کی، تو ایسے شخص کافر ہے انہی کی طرح. یہ جواب ہے شیخ صاحب کا. شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب یہ کہتے کہ ہر قسم کی اعانت کفر ہے، یا اس قسم کی اعانت کفر ہے؟ اس قسم کی ہر اعانت کفر ہے تو ہم بھی کہتے ہیں، کسی کو شک ہے کوئی؟ جو شخص یہ تصور کرتا ہے کہ اسلام کے احکام قوانین بالکل غلط ہیں اور ان کی جگہ کمیونزم ہونی چاہیے یا کوئی اور باطل حکم ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی مذمت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ کرتا ہے، اور ایسے شخص کی ایمان باقی رہتا ہے، تو شیخ صاحب اس جواب میں اس بات کو فرما. دیکھیں ناانصافی کیسے ہوئی کہ ساری بات کو چھوڑ کے آخری جو شیخ صاحب کے الفاظ تھے اس کو بطور دلیل پیش کیا، اور جو بات اپنے ذہن میں تھی اس کو مضبوط کر لے. دیکھو شیخ بن باز کا فتویٰ بھی ہے، جب آپ نے شروع میں سنا تھا آپ کو کیسا لگا تھا؟ پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سچ بات ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ جیسے امت کے معتبر عالم یہ کہہ دے کہ کافر کی مدد کرنا، ہر قسم کی مدد، ہر قسم کی مدد کفر اکبر ہے تو پھر بات ہی ختم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علماء حق جو ہے انصاف کرنے والے ہیں اور وہ دونوں باتیں بیان کرتے ہیں. شیخ ابن باز کا یہ فتویٰ بھی ہے لیکن یہ بات بھی ہے. اور آگے دیکھیں مجموع فتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 364 میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اس بات کی طرف متنبہ کرنا واجب ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مشرکوں سے مدد طلب کرنا ان سے دوستی ہے یا موالات ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. استعانہ مدد مانگنا کچھ اور ہے اور موالات دوستی رکھنا کچھ اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب المطعم بن عدی اور عبداللہ بن اریقط یا جب انہوں نے یہود خیبر سے مدد طلب کی تو وہ اہل شرک سے موالی نہیں تھے, ان کو دوست نہیں بنا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186 میں فرماتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص, اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی مدد حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے کافر کے شر سے محفوظ ہو جائے یا دوسرے مسلمان کے شر سے محفوظ ہو جائے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صفوان بن امیہ سے ڈھالیں ادھار لی تھی, اور صفوان بن امیہ اس وقت کافر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں ثقیف کے خلاف جنگ کی تھی. اور خزاعہ مسلم اور کافر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کافر کفار قریش کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی فتح مکہ کے موقع پر, تو یہاں پر بھی کافروں سے مدد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ روم کے ساتھ صلح کرو گے, امن والے صلح, پھر تم دونوں مل کر اپنے ایک دشمن کا مقابلہ کرو گے. تو یہاں پر روم کافر ہیں, روموں سے مل کر کسی اور دشمن کے خلاف جنگ کرنا, تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں. جلد نمبر 6 یہ سر شیخ ابن باز کے فتاوا ہے. یہ اسے میں نقل کر رہا ہوں ساری باتیں تاکہ پتہ چلے کہ شیخ ابن باز کی مراد کیا ہے. جب وہی شیخ ابن تیمیہ کا جو قاعدہ ہے کہ کہاں پر کون سا قول لیا جائے گا شیخ ابن باز کا, ایک تو بات بالکل واضح ہوگی کہ شیخ ابن باز کی مراد یہ تھی نہیں, لیکن دیکھیں یعنی سچ بات واللہ میں بہت تکلیف ہوتی جب ایسے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. یہ دھوکہ دہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی خواہش نفس یہ کہتی ہے کہ کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف ہر صورت میں کفر ہے, یہ آپ کی خواہش نفس ہے, لیکن اسی کو دین بنا لینا, بلکہ اسی کے لیے پھر دلائل کو ڈھونڈنا جب نہیں ملتی تو کہیں سے بھی کوئی دلیل بنا لینا یا کسی علماء کے اقوال کو اپنی مرضی سے چھانٹی کر کے جو لفظ تمہیں پسند ہے وہ نکال لینا, یہ کہاں کی ناانصافی ہے. اب یہ دیکھیں شیخ ابن باز کے اقوال تو دیکھیں ذرا تاکہ پتہ چلے کہ کتنی ناانصافی ہوئی شیخ صاحب کے ساتھ. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کے فتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172 میں فرماتے ہیں, جب سعودی عرب گورنمنٹ نے امریکہ سے مدد لی صدام کے خلاف, فرماتے فہوا اجراء مسدد موفق وجائز شرعا, یہ جو کچھ گورنمنٹ نے کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور یہ شرعا جائز ہے. اور ہیئت کبار علماء سے یہ بیان جاری ہوا ہے اور میں انہیں میں سے ایک ہوں, یہ لکھا ہوا ہے, میں انہیں میں سے ایک ہوں کہ جو کچھ سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنا حذر لے لو اور اپنے بچاؤ کو بندوبست کرو. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور ان کے لیے تیار کرو جو تمہاری استطاعت ہے قوت میں سے. ولا شك ان الاستعانه بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتهم من كيد الاعداء امر جائز شرعا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مسلموں سے مدد طلب کرنا مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور ان کے ملک کے دفاع کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے شر پسندوں کی قید سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جائز شرعاً، یہ شرعاً جائز ہے، بل واجب محتم عند الضرورة الى ذلك، بلکہ یہ واجب ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے، لما في ذلك من اعانة المسلمين وحمايتهم، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے اور ان کی حمایت ہوتی ہے کافروں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، وصد العدوان عنهم الواقع والمتوقع، آخر تک شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے. یہ شیخ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کے تعلق سے. اب آخر میں یہ قول تو واضح ہو گیا، یہ غلط فہمی، اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا الحمدللہ، کہ کافر کی مدد کر مسلمانوں کے خلاف ہر صورت میں کفر اکبر ہے. تو حق بات کیا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ کافر کی مدد کر مسلمانوں کے خلاف اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے کہ کافروں کی مدد کر مسلمانوں کے خلاف کافروں کے دین کے لیے اور ان سے دلی محبت اور دینی محبت کے لیے، تو یہ کفر اکبر ہے، دراصل خارج کرنے والا عمل ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اسی کے شاہد ہیں. دوسری صورت کہ کسی کوئی شخص اگر کافر کو مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف لیکن دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، اسے اپنے شک پر کوئی دین نہیں، اپنے دین پر کوئی شک نہیں، اور نہ ہی کافر کے دین سے کوئی محبت ہے، لیکن دنیاوی غرض کے لیے اس نے کافر کو مدد کی، تو ایسے شخص کافر نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، محرم کا مرتکب ضرور ہوتا ہے. یہ قول کس کا ہے؟ اس کے دلائل میں علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے منہج سلف یہ طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں سلف صالحین. تو انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ میں ابھی آیات بیان کروں، پھر احادیث بیان کروں، پھر صحابہ کرام یا سلف کے اقوال بیان کروں، تو پھر وقت کافی ضائع ہو جائے گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہ یہ قول ہے کس کا، یہ تفریق جو ہے، یہ دونوں صورتیں کس نے بیان کی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ نمبر ایک، فقہاء اربعہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے فقہ میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں باب المرتد موجود ہے، مرتد کا باب بالکل واضح ہے، اور اس میں اگر آپ یہ جا کے پڑھتے تو تفصیل ہے کہ کافروں کی مدد کر مسلمانوں کے خلاف کب کفر اکبر ہوتی ہے اور کب کفر اصغر ہوتی ہے. یہ تفریق، یہ تفصیل آپ کو ضرور ملے گی وہاں پہ. نمبر دو، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا قصہ ہے، یعنی ایک شخص آ کے براہ راست سوال کرتے ہیں اسی معاملے کے تعلق سے، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، یعنی سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کو جو اہل حرب میں سے ہیں یہ بتا دے کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور جاسوسی کرے ان کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا خون حلال نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کی حرمت اسلام باقی ہے، الا یہ کہ وہ قتل کرے یا زنا کرے احسان کے بعد، یا کفر اکبر کا مرتکب ہو جائے، کفر اکبر بین واضح ایمان کے بعد، اور کفر پر ثابت رہے، اور کسی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد کرنا اور کافروں کو بلکہ یہ آگاہ کرنا کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوتا. سائل کہتا ہے یہ آپ نے جو جواب دیا ہے یہ دلیل کی بنیاد پہ یا قیاس کی بنیاد پہ؟ فرماتے ہیں میں نے یہ بات جو آپ کو جواب دیا ہے اس میں کسی بھی عالم، کوئی بھی عالم مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا علم ہو، قرآن مجید کی دلیل بیان کرنے کے بعد. تو یہ کہا گیا امام صاحب ذرا دلیل تو بیان کریں, دلیل کیا ہے. پھر امام صاحب نے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حاتم رضی اللہ عنہ کا پورا قصہ بیان فرمایا. یہی قصہ آخر تک, یہ قول امام قرطبی کا میں نے بیان کیا ہے, یہ قول ابن یہ قول جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, یہ قول امام ابن القیم کا ہے. ابن تیمیہ کے میں بات بیان کر چکا ہوں. ابن القیم فرماتے ہیں یہ ثابت ہے سیدنا حق رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے جاسوسی کی مسلمانوں کے خلاف, تو اس اسے حاتم کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فقہا جو ہیں وہ مختلف ہیں اس معاملے میں. امام سحنون کہتے ہیں اگر مسلمان نے اہل حرب میں سے کسی کو خط لکھا, ایسے شخص قتل کیا جاتا ہے اور اسے سے توبہ بھی نہیں کرائی جاتی, لیکن اس کا مال اس کے وارثوں کے لیے ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کبیر گناہ کا مرتکب ہے اور تعزیر اسے قتل کیا گیا تعزیرا, لیکن کیا وہ کافر ہے؟ اگر کافر ہوتا تو اس کا مال وارثوں کے لیے نہ ہوتا. اچھا, اور امام سحنون جو ہے یہ مالکی ہے. امام مالک کے دوسرے اصحاب خود امام مالک جو ہیں فرماتے ہیں یجلد جلدا وجیعا ویطال حبسه ویوفى من موضع يقرب من الكفار, اسے کوڑے مارے جائیں گے شدید قسم سے, سخت قسم کے کوڑے مارے جائیں گے اور بہت لمبے عرصے تک اسے قید کیا جائے گا اور اسے جلاوطن کیا جائے گا کافروں کے ملک کے قریب. کافر ہے وہ نہیں. امام ابن القاسم فرماتے ہیں یقتل ولا يعرف لها توبه وهو كالزنديق, زندیقوں کی طرح ہے, زندیق نہیں ہے. امام شافعی ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقتل, یہ کون نقل کرے؟ ابن القیم نقل کرے ساری باتیں. لا یقتل, ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا. والفریقان احتجوا, دونوں گروہوں نے یہ حجت دلیل سے حاتم کا قصہ تھا رضی اللہ عنہ. آخر تک اس سے بڑھ کر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں امام طحاوی سے, ابو جعفر طحاوی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کو قتل نہیں کیا جاتا. پھر انہوں نے فتح الباری میں اسی حدیث کو بیان کرنے کے, سیدنا حاتم کے قصے کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی ہے. اور شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر چکا ہوں, شیخ بن باز فتح بیان کر چکا ہوں, شیخ صاحب فوزان کی بات میں کر چکا ہوں کہ ان کے نزدیک ہر قسم کی معاونت کفر اکبر نہیں ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.